أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبو القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. عزيزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 119، اللہ تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن اور یہ روز کہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن صادقین جو ٹروتھ فل لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو صداقت کے حامل لوگ ہیں، وہ اپنی سچائی اور اپنے صدق سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ سچائی اور صدق اور صداقت جو ان کی اس دنیا میں جس کے وہ حامل تھے، اس کا ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اور جنت میں ان کے لیے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ابداً ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور یہ ایک عظیم مقام ہے کہ جن کو عطا کیا جائے گا. پہلا پورشن اس آیت کا جس میں صداقت کی بات کی گئی ہے، ٹروتھ فلنس کی بات کی گئی ہے، ہمیں اخلاقی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ سچائی اور صداقت اور شفافیت اور ٹرانسپیرنسی پر مبنی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی شخصیت کو بھی شفاف رکھنا چاہیے دوسروں کے سامنے. یعنی ہم اگر کسی سے گفتگو کریں، اگر کسی سے انٹریکٹ کریں، تو ہم ڈول میسج جو ہے وہ دوسرے کو نہ دیں، بلکہ جو بات بھی ہے یا جو ہمارا شخصیت سے جو تاثر ابھرتا ہے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہونی چاہیے کہ ہماری شخصیت کیا ہے، ہم کس کو حمایت کر رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی جتنا انسان کا روحانی اور باطنی وجود جو ہے اس کے ظاہری وجود کے قریب تر ہوگا، اتنا ہی ہم اس کو ایک روحانی اور مانوی، ایک اسپریچول اور ایک اخلاقی انسان قرار دیں گے. یعنی ہمارے زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسپریچول انسان ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اور بہت سی شرائط ہیں کہ جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمارا ظاہر کچھ اور ہوگا، ہمارا باطن کچھ اور ہوگا، ہمارا ظاہر جو ہے وہ باطن سے ہم آہنگ نہیں ہوگا، ہمارے اندر منافقت پائی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہم اپنے آپ کو ایک اخلاقی انسان اور ایک روحانی اور مانوی اور اسپریچول انسان نہیں کہلا سکتے. لہذا جو لوگ اسپریچول ہوتے ہیں, جو لوگ تقوی اور ایمان کے اعلیٰ تر درجے پر فائز ہوتے ہیں, ان کے اندر آپ یہ صفت ضرور دیکھیں گے کہ یا تو ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے, اور ان میں ایک اونیسٹی آپ کو نظر آئے گی, اور دوسرا یہ کہ منافقت کا پہلو ان کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے, اور ظاہر اور باطن میں اگر مکمل ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں. یہ جو فرق آتا ہے کہ اپیرنٹ ایسپیکٹ اور آور انر ایسپیکٹ, اس فرق کو توجہ کرنے سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرے ظاہر اور باطن کے اندر جو ہے کتنا فرق ہے, اور اس فرق کو مجھے دور کرنا ہے. دوسرا صداقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہمارا عقیدہ ہے, یعنی ہمارے جو عقائد ہیں, توحید ہے, نبوت ہے, امامت ہے, ولایت ہے, قیامت ہے, تو وہ صرف ہمارے ذہن اور ہمارے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے, صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے, اور ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے عقیدے کو ویریفائی کرنا چاہیے, یعنی وہی جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہو. یہ ہے صداقت کا مطلب. لیکن آج جو میں بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے ایک اہم پرنسپل کی طرف اشارہ کروں کہ جس کو ہم شاید اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے جس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ یہ لوگ کہ جن کو ہم نے جنت عطا کی ہے, یہ لوگ کہ جو الل ابد جو ہے ساری عمر جو ہے وہ بہشت میں رہیں گے اور بہشت کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے ہیں. مجھے زیادہ گفتگو پہلے حصے پہ نہیں کرنی کہ ایک وہ مقام ہے یا پہلے یہ مرتبہ آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے ویل پلیزڈ ہے, اللہ تعالی ہم سے خوش ہے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہے, اللہ تعالی ہم سے سیٹسفائیڈ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں, مثال کے طور پر جو اللہ تعالی کے احکام ہیں, چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اخلاق کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ عمل کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ہماری روحانیت اور معنویت کے حوالے سے ہوں, اگر ہم ان احکام پر عمل کرتے ہیں اور گناہ کی زندگی نہیں گزارتے اور گناہ کرنے پر ہم توبہ کرتے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پر اللہ تعالی جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ تعالی خوش ہوتا ہے, اللہ تعالی ویل پلیزڈ ہوتا ہے. آیت ہے قرآن کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشع ربہ, کہ جو لوگ, ایک اور آیت ہے قرآن کی یہ کہ جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں ان سے اللہ تعالی راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہیں. لہذا یہ قرآن مجید کی آیت, اس میں بھی اللہ تعالی کی رضا اور ہماری اللہ تعالی سے رضا دونوں کی بات کی گئی ہے, لیکن اس میں اسپیسیفکلی اس اہم اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ اتنا بنیادی پرنسپل ہے کہ اس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالی سے راضی ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے خشیت الہی. یہ خشیت جو ہے یہ خوف کی ایک مختلف قسم ہے, اور خوف کی ایک قسم ہماری دنیاوی ہے کہ ہم جب کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں, کسی زہریلے جانور سے خوف کھاتے ہیں, تو ہم دراصل اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک خوف کی اور بھی قسم ہے کہ جس میں آپ کسی کی عظمت سے خوف کھاتے ہیں, کسی کی بزرگی سے خوف کھاتے ہیں, کسی کے جو مقام ہے اس سے خوف کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچائے, हो सकता है आपको उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसकी जो इज्जत और एहतराम आपकी निगाह में है, उसकी जो रिस्पेक्ट आपकी निगाह में है, उसकी जो शराफत, अजमत, बुजुर्गी और जो उसकी जलालत है, अजमत है, मैजेस्टी है, उसको वजह से इंसान जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उस रिस्पेक्ट में इंसान जो है कोई गलत काम नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम अपनी जिंदगी में, हम हो सकता है कि कोई काम ऐसा है कि जो शायद गलत हो, हत्ता मसलन फर्ज करें स्मोकिंग है, सिगरेट पीना है, लेकिन अगर कोई ऐसी शख्सियत हमारी जिंदगी में, चाहे वो हमारा उस्ताद है, चाहे वो हमारा आलिम दीन है और चाहे वो हमारे वालिदैन है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस रिस्पेक्ट जो हमारे जहन में है या हमारे दिल में है, उसकी वजह से, दूसरे की अजमत की वजह से, दूसरे के मकाम की वजह से, दूसरे के एहतराम की वजह से हम उस गलत काम को अंजाम नहीं देते। तो खशियत ये वो लेवल है जहां पर इंसान अल्लाह ताला के खौफ से, या अल्लाह ताला इसलिए कि मुझे जहन्नुम में भेज देगा या मुझे पनिश करेगा, इसलिए खौफ नहीं खाता, बल्कि अल्लाह ताला का जो एहतराम है, जो बुजुर्गी है और उसकी जो अजमत और जलालत है, उसकी वजह से अगर किसी के अंदर ये खशियत पाई जाती है और उसका कल्ब जो है वो अल्लाह ताला के सामने तस्लीम होता है और कल्बन अल्लाह ताला के सामने वो झुकता है, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं भी उससे राजी हूं और वो मुझसे राजी है। तो ये पहला जो पोर्शन है, अल्लाह ताला का राजी होना, अल्लाह ताला का वेल प्लीज्ड होना, मुझे अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन जो दूसरा प्रिंसिपल कुरान दे रहा है कि हमारा अल्लाह ताला से राजी होना, हमारा अल्लाह ताला से वेल प्लीज्ड होना, ये वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि जिससे हमें इस दुनिया में फायदा उठाने की जरूरत है। देखिए, कुरान मजीद ने बहुत से उसूल हमें बताए हैं और हम इन उसूलों को अपनी अमली जिंदगी में जो हमारे क्राइसिस आते हैं, हम उन क्राइसिस को उन पर ओवरकम होने के लिए, उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, हम इन प्रिंसिपल्स से इस्तेफादा नहीं करते और उसके नतीजे में जो चीज अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में एक स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर अता की है, जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें एक स्पिरिचुअल सोर्सेस के तौर पर हमें जो अहम प्रिंसिपल्स अता किए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें स्पिरिचुअलिटी अता की है, हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिए हम गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हो सकता है इन आंसुओं से हम वो फायदा ना उठा सकें कि जो फायदा इन आंसुओं से हमें उठाना चाहिए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं वस्सलाहु अलबुका, के जो मेरा गिरिया है वो असलाह है हमारा, यानी आंसू और अश्क जो है वो हमारे लिए कैसे एक वेपन, एक टूल की हैसियत रखते हैं, एक स्पिरिचुअल फोर्स की हैसियत रखते हैं। इसलिए कि बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें जहां पर असलहे की जरूरत होती है, इसी तरह अंदरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, वो दुश्मन के जिसका ताल्लुक नफ्स अम्मारा से है, वो दुश्मन के जिसका ताल्लुक हमारी डिजायर से है, वो दुश्मन के जिसका ताल्लुक हमारी ग्रीडीनेस से है, तो उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमें आंसुओं की जरूरत है। लेकिन क्या हम इन आंसुओं से अपनी सेल्फ डिवेलपमेंट, अपनी स्पिरिचुअल डिवेलपमेंट के लिए इससे इस्तफादा करते हैं या नहीं करते? कुरान ये कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ये सब्र और सलात ये दो प्रिंसिपल्स हैं। कुरान ये कहता है कि इनके साथ तुम जो हो इनका सहारा लो, इनको जब तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ये दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नमाज तुम्हारी मदद कर सकता है, सब्र तुम्हारी मदद कर सकता है। तो अभी इस तफसील में जाए बगैर कि कुरान की इस आयत को हम किस तरह से इंटरप्रेट करें कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात کا جو مفہوم ہے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں. لیکن بحث ہماری یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر, جس کو ہم قضاء و قدر الہی کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی ڈیسٹینی کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی قسمت کہتے ہیں, اگر ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں, اگر ہم قضاء و قدر الہی پر راضی ہو جائیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے انتخاب کیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں زندگی میں آرام و سکون پہنچا سکتی ہے. ہماری مشکلات میں بھی, ہماری تکلیفوں میں بھی, جب ہم ڈسٹریس فل سچویشن میں ہیں, جب ہم ڈیسپریٹ ہیں اور جب ہم کرائسس میں ہیں, تو اس وقت یہ پرنسپل, اور میں نے پریکٹیکلی ہاسپٹل ورک میں, اسپریچول کیئر ورک میں میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ پرنسپل جو ہے وہ انسان کو سکون قلب عطا کرتا ہے اور کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے. ہماری بہت سی ذہنی مشکلات, ہمارے بہت سی مینٹل ایشوز, ہمارے بہت سے, چاہے اس کا تعلق ڈپریشن سے ہو, چاہے اس کا تعلق ایڈکشن سے ہو, چاہے اس کا تعلق سوسائیڈل تھاٹ سے ہو, آپ آج WHO نے بھی کہا کہ ایک فورتھ ڈائمینشن بھی ہے کہ جس کو اہمیت اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنا فزیکل ایسپیکٹ کو, جتنا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کو, جتنا سوشل ایسپیکٹ کو اہمیت حاصل ہے. جب ایک بیمار, ایک مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کا صرف فزیکل ایسپیکٹ, سائیکولوجیکل ایسپیکٹ اور سوشل ایسپیکٹ اہم نہیں ہے, بلکہ اس کا اسپریچول ایسپیکٹ بھی اہم ہے. اس کی زندگی میں اسپریچولیٹی کی جو کمی ہے, روحانیت کی جو کمی ہے, اس کی زندگی میں فرض کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے, اب اس بیماری کی ایک وجہ اس کی فزیکل جو بھی اس کی پرابلم ہے جس کو میڈیکل ڈاکٹرز ٹریٹ کرتے ہیں, ایک وجہ اس کی سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے جس کو سائیکولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں, ایک وجہ اس کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے جس کو سوشل ایسپیکٹ جو ہے ڈیل کرتا ہے, لیکن ایک وجہ اس کی جو ہے وہ اسپریچول بھی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے, کرائسس کی وجہ سے, اگر وہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے, اگر وہ زندگی میں ہوپ لیس ہو جائے, اگر اس کی زندگی میں میننگ فلنس باقی نہ رہے, اگر اس کی زندگی میں جو ہے میننگ فلنس نہیں ہے, اگر اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ پر اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پر اعتماد اس کا ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یا اس کائنات کے بارے میں ایک نیگیٹو اوپینین فارم کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ کو شدید نقصان پہنچتا ہے. یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس کو ہم اسپریچول ایسپیکٹ کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ریلیجیس کیئر کی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپریچول کیئر کی بات کرتے ہیں, تو جو ہمارے ممبر ہیں, جو ہماری مجالس ہیں, جو ہماری گفتگو ہے, جب ہم سینٹرز میں آتے ہیں, تو میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کو اسپریچول کیئر اور ریلیجیس کیئر کے کانٹیکسٹ میں ہونا چاہیے. یہ جو ریلیجیس کیئر کا جو ایک اصطلاح ہے, اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہماری کمیونٹیز میں اس کو کم سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے ریلیجیس ایشوز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے مینٹل ایشوز کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سے ہولناک چیزیں سامنے آتی ہیں. میں صرف گفتگو میں واپس آتے ہوئے کہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرنسپل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, اس کا تعلق صرف ثواب سے نہیں ہے, صرف بہشت سے نہیں ہے, صرف آخرت سے نہیں ہے, اس کا تعلق دنیا میں ہماری مشکلات سے ہے, اور ہم کس طریقے سے ان مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور آپ توجہ کریں گے کہ جن نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور उनमें से एक चीज हमें रिवायत मिलती है, हदीस मिलती है, और बड़ी खूबसूरत हदीस है। और वो हदीस क्या है? हदीस के अल्फाज ये हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो लिशैइन कद मजा लौ काना गैरहू। इस हदीस के अल्फाज ये हैं कि कभी पैगंबर की जबान से ये नहीं सुना गया कि काश माजी में ऐसा ना होता, इसकी बजाय कुछ और हो जाता। काश माजी में मेरे साथ जो फला वाकया पेश आया, काश इसकी बजाय किसी और तरह ये वाकया पेश आ जाता। तो कभी भी पैगंबर ने माजी में जो कुछ भी हुआ उसको कभी ये नहीं कहा कि, और हम अपनी जिंदगी में हमेशा ये कहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश फला मौके पर एक जमीन अच्छी मिल रही थी, काश हम वो खरीद लेते, फला मौके पर एक अच्छा मौका हमें मिल रहा था लेकिन हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। तो हजारों चीजें हमारे जहन में होती हैं, और इसकी वजह क्या है? साइकोलॉजिकली हम या माजी में जिंदगी गुजारते हैं या हम फ्यूचर में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट और अपने हाल से हम इतना गाफिल हो जाते हैं कि जो नेमतें, एक वजह जो कुरान मजीद जब कहता है कि इंसान नेमतों के कलील मिन इबादी अशकूर, कुरान क्यों कहता है कि मैं जो नेमतें देता हूं बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि नेमतों का शुक्र अदा करना जो है वो इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं कि अगर हमने जबान से कह दिया कि परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी नेमतें अता की, बल्कि इसका मतलब और ज्यादा गहराई में देखने की जरूरत है। अगर कुरान ये कहता है कि कलील मिन इबादी, बहुत कम लोग इस कायनात में हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, इसका मतलब ये है कि शुक्र अदा करना कुछ और है जिसको समझने की जरूरत है। लेकिन इसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि इंसान जब माजी में खो जाता है, जब फ्यूचर में खो जाता है, तो वो जो उसके पास हाथ में जो नेमतें होती हैं उनसे लज्जत हासिल नहीं कर सकता, उनसे जो फायदा है वो हासिल नहीं कर सकता, उनसे उसको सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होती। इसलिए कि जो मौजूद, फर्ज करें कि आपके पास दौलत और सर्वत है, आपके पास कुछ पैसा है, तो आप उसको जाहिर है फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, तो आपको फ्यूचर के बारे में फिक्र होगी। अगर कोई और नेमत आपको मिलती है तो उसके जवाल और उसके जाया होने पर आपको अफसोस होगा, लिहाजा आप जो है उस पर फिर आप जो है, तो आप ये देखें कि आप जो मौजूदा नेमतें हैं उससे हम इस्तेफादा नहीं कर पाते, उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो एक वजह जो है वो ये है। तो पैगंबर की इस हदीस को हमें अपने सामने रखना चाहिए कि पैगंबर ये फरमाते हैं कि माजी में मेरे साथ जो हो गया उस पर मुझे ये गुफ्तगू नहीं करनी कि अगर कुछ और हो जाता, क्योंकि ये चीज इंसान को डिस्टर्ब करती है, ये मेंटली डिस्टर्ब करती है, ये इंसान को कभी कभी मेंटली टॉर्चर करती है कि अगर इंसान का माजी उसको तकलीफ देने लगे। हाँ, माजी से हमें सीखना चाहिए, माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, माजी से हमें दर्स हासिल करना चाहिए, माजी से हमें लेसन लेना चाहिए, माजी को हमारे लिए नसीहत का बायस बनना चाहिए और उन गलतियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आइंदा उन गलतियों को ना दोहराएं और आने वाली नस्लों तक अपने तजुर्बात को हम जो है मुंतकिल करें। लेकिन ये एक नुक्ता कि जिसकी तरफ पैगंबर इशारा करते हैं। फिर दूसरी, मैं कुरान की आयत आपके सामने रखता हूं, और कुरान में सूरह हदीद की आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ले कैला तअसौ अला मा फातकुम व ला तफरहु बिमा अताकुम। अल्लाह ताला ये कहता है, इससे पहले جو آیت کا حصہ ہے وہ ہے لوح محفوظ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا لیتا ہے کہ اگر ہمیں لوح محفوظ کی سمجھ آ جائے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی سمجھ آ جائے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضاء و قدر الہی کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل جائے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم سے اگر کوئی چیز چھن جائے, تم اگر کسی چیز سے محروم ہو جاؤ, تو اس پر حد سے زیادہ غم نہ مناؤ, اس سے حد سے زیادہ تم جو ہو وہ تکلیف اور دکھ میں نہ کر چلے جاؤ. اس لیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی نعمت آتی ہے اور اس نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو کبھی کبھی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم اس پر بہت گریہ کرتے ہیں اور اتنا غم مناتے ہیں کہ اس سے ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے یا اس پر شدید اثر پڑتا ہے. لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو یہ میری دیوی چیز ہے, اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ میری امانت ہے, اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے آج نہیں تو کل اس امانت کو واپس دینا ہوتا ہے یا امانت کو واپس لیا جا سکتا ہے. تو انسان کو اس حد تک غم میں نہیں جانا چاہیے جو اس کی اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو تباہ کر دے, جو اس کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا أَتَاكُمْ, اور اگر ہم تمہیں کچھ عطا کر دیں تو اتنا زیادہ خوشی سے پھولے نہ سماؤ, اتنا زیادہ خوش نہ ہو کہ اس وقت بھی تم اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ, اپنی روحانیت کو بھول جاؤ, اپنی مانویت کو بھول جاؤ, تم راہ خدا کو بھول جاؤ, اللہ کے راستے کو بھول جاؤ, اپنے دین اور دینداری کو بھول جاؤ. آپ دیکھیں کہ میں بہت سی مثالیں میں دیکھتا ہوں, بہت سے افراد ہیں دوسرے ملکوں سے جب یہاں پر آتے ہیں تو اتنے خوش ہوتے ہیں, خوشی سے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کلچر اس کو بھی بھول جاتے ہیں, کلچر کی پازیٹیو چیزیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنے دین کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنے مذہب کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنی روحانیت کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی خوشی بھی کنٹرولڈ ہونی چاہیے, آپ کا غم بھی کنٹرول ہونا چاہیے, تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مقام رضا, ہم بات کر رہے ہیں مقام رضا کی, اور دیکھیں مقام جو ہے وہ ایک لیول کا نام ہوتا ہے, مقام جو ہے ایک پوزیشن کا نام ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے بعض اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اصل میں ایک لیول ہے, ایک مقام ہے, اور مقام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسپریچول مقام کو, ہم اس اسپریچول لیول کو ہم اچیو کرنے یا اٹین کرنے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں محسنین کا ذکر کیا ہے, تو محسنین ایک مقام ہے. قرآن مجید نے مقربین کا ذکر کیا ہے, مقربین ایک مقام ہے. قرآن مجید نے اصحاب یمین کا ذکر کیا ہے, یہ بھی ایک مقام ہے. اس مقام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے لیول پر جا پہنچیں جہاں پر آپ کی جو صفات ہیں, جو آپ کی ریلیجیوسٹی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے, عقیدے کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ مقام محسنین تک پہنچیں, مقام مقربین تک پہنچیں. تو اس کے بدلے میں, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تقوی کی بات قرآن کرتا ہے, ایمان کی بات کرتا ہے. تقوی جو ہے وہ مقام کا نام نہیں ہے, ایمان جو ہے وہ مقام کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان اور تقوی جو ہے ان کے جو ہے ہر لیول کے ساتھ تقوی ہوتا ہے, چاہے وہ نچلا لیول ہو چاہے وہ آخری لیول ہو، چاہے آپ مقام رضا پہ ہوں تو اسی لیول کا تقوی آپ کے پاس ہوگا، اگر آپ مقام مقربین پر ہیں اسی لیول کا تقوی اور ایمان آپ کے پاس ہوگا۔ تو ایمان مقام کا نام نہیں ہے اور اسی طرح تقوی مقام کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی آپ کی ابتدائی زندگی سے شروع ہوتا ہے، مذہبی اور دینی زندگی سے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ کم بھی ہو سکتا ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ایمان کی زیادتی کی بات کرتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہونا اور ایمان میں کمی ہونا، لیکن مقربین کے لیے نہیں کہتا کہ ان کا مقربین کم ہو گئے یا زیادہ ہو گیا ان کا مقام۔ تو مقام ایک جگہ رہتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں تقوی اور ایمان جو ہے، تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مقام رضا کی۔ یہ مقام رضا جو ہے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس لیے بھی یہ سادہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے فلاسفرز نے، ہمارے بڑے بڑے حکما نے، ہمارے بڑے بڑے عرفا نے اپنی کتابوں میں اس مقام رضا کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی صفات کو بیان کیا ہے، اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے۔ آخر اس میں کون سی اہم چیز خاص طور پر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے فلاسفہ کی توجہ اس کی طرف گئی، ہمارے عرفا کی توجہ اس کی طرف گئی؟ مقام رضا میں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا پہلو ہے جن کو صاحبان عقل و خرد جن کی طرف متوجہ ہوئے، جن کی طرف ہمارے عرفا جو ہیں وہ جو ہے وہ متوجہ ہوئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ راضی ہونا، تو کیا یہ اچھی بات ہے راضی ہونا؟ دیکھیں جب آپ غور کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بس جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، تو ایک لحاظ سے رضا مندی اور ویل پلیزڈ ہونا ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اہم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بڑی فائن لائن موجود ہے، بڑی باریک لائن ڈرا ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کہاں پر رضا کی بات شروع ہوتی ہے، کہاں پر عدم رضا کی بات شروع ہوتی ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں راضی ہونا چاہیے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں ویل پلیزڈ ہونا چاہیے، کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں، اگر ہم فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں کہیں کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے ہمارے حالات برے ہوں تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ اگر انسان اپنی زندگی میں اگر راضی ہونا شروع ہو جائے، اور یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر، یہ بھی میں آخری مجالس ہیں محرم کی میں اس کی طرف اشارہ کروں، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا علمی لیول ہے، جو ہمارا اسپریچول لیول ہے، ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں، ہم اس پر سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام حسین کی معرفت جتنی حاصل کرنی تھی ہم نے حاصل کر لی، ہم نے ان جلوسوں اور مجلسوں سے اور عزاداری سے ہم نے جو اسپریچول گینز حاصل کرنے تھے، جو اسپریچول اسٹرینتھ حاصل کرنی تھی وہ ہم نے حاصل کر لی۔ لہٰذا اپنے آپ کو راضی کر لینا، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لینا، اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ترقی رک جاتی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، ہم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہ ہونا بہتر ہے۔ جتنا آپ اپنے اوپر شک کریں گے کہ میں نے جو عبادت کی ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہ کیا ہو، ہو سکتا ہے مجھے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہو، ہو سکتا ہے امام حسین کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہو، ہو سکتا ہے اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو، ہو سکتا ہے اپنے ایمان اور اخلاص کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پوسیبل ہوتی ہیں جب آپ اس پر سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر، یہ جو دنیا میں ترقی ہوتی ہے، ترقی اس لیے ہوتی ہے ہے کہ انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اپنی موجودہ حالت کے اوپر، اپنی موجودہ صورتحال کے اوپر، لہذا جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. تو ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لیبغض العبد الفارغ، کہ اللہ تعالی وہ عبد، اللہ تعالی جو بندہ فارغ ہوتا ہے، جو نہ کام کرتا ہے، سستی کا ثبوت دیتا ہے، ہمیشہ وہ کاہلی کا ثبوت دیتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں بھی کہ آپ بس سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جتنا علم ملنا تھا مجھے مل گیا، جتنی میں نے معرفت حاصل کرنی تھی میں نے حال کر لی، جتنا تقویٰ میرے اندر ہونا چاہیے تھا میرے اندر ہو گیا، جتنا ایمان مجھے چاہیے تھا میرے لیے کافی ہے، یہی ایمان مجھے جنت میں بھی لے جائے گا، یہی تقویٰ مجھے جنت میں بھی لے جائے گا، اس سے زیادہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بلند اہداف کو پسند کرتا ہے. اگر ہمارے اہداف اور مقاصد بلند ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہائر آبجیکٹیوز کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان افراد کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو زندگی میں پست اہداف رکھتے ہیں، جو زندگی میں چھوٹے اہداف رکھتے ہیں، جو زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، جو زندگی میں فراغت کی زندگی جو گزارتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، ایک مقام پر امام حسین ہمیں راضی نظر آتے ہیں، آخری سجدہ جب آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ رزن بقضائک و تسلیمن لامرک، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر آپ راضی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ راضی نہیں ہیں، ابن زیاد کے بارے میں راضی نہیں ہیں، یزید کے سلسلے میں راضی نہیں ہیں، سخت آپ کو احتجاج کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اسی لیے آپ کربلا میں آئے. لیکن اس کے باوجود دونوں چیزیں ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں، ایک طرف امام کی ڈس سیٹسفیکشن اور دوسری طرف امام کا ایک طرف ڈس پلیز ہونا، اور ایک طرف امام علیہ السلام جو ہیں وہ راضی بھی ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی امام حسین اس پہ خوش نہیں تھے کہ یزید جو ہے اس قسم کی حرکت کرے، امام حسین اس پر راضی نہیں تھے کہ ابن زیاد اس قسم کی حرکت کرے، لیکن جب یہ حرکت سرزد ہو گئی، امام حسین اس پر خوش نہیں تھے کہ وہ کربلا میں آئیں، امام حسین اس پر خوش نہیں تھے کہ وہ قربانی دیں، لیکن جب قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو امام حسین اس پر خوش بھی ہوئے، امام حسین اس پر راضی بھی ہوئے، امام حسین اس پر ویل پلیز بھی ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا معیار ہے کہ جس کی بیس پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہمیں راضی ہونا ہے اور کہاں پر ہمیں راضی نہیں ہونا. تو پہلی چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ سے منسوب کر سکیں اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور جس چیز کو ہم اپنے سے منسوب کرتے ہیں اس کو ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جس چیز کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اس پر ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے. اس پر ہمیں فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عبادت بہترین عبادت ہے، میرا علم بہترین علم ہے، میرا ایمان بہترین ایمان ہے، میری عزاداری بہترین عزاداری ہے. اس پر کسی نے نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منسوب کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے مشیت پر راضی ہیں. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی اور اچھائی اللہ کی طرف سے تمہیں ملتی ہے، جو آتی ہے تمہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو برائی اور بدی تم تک پہنچتی ہے اس کو تم اپنی طرف نسبت دو، اس کو خدا کی طرف نسبت دو. اس کی جو جگہ ہے، اس کی جو وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ معصیت ہو، چاہے وہ فسق و فجور ہو، چاہے وہ تباہ و بربادی ہو، ہم اس کو اپنی، ہم دیکھیں کہ وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کیا ہمارا اس میں کردار ہے، کیا ہمارا عمل دخل ہے، کیا ہمارا اختیار ہے اس کے اندر. اگر ہمارا اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کو اپنی طرف نسبت دینی ہے. تو اصل معیار یہ ہے کہ ایک چیز ہے میری ذمہ داری، میری شرعی ذمہ داری، میں نے اس شرعی ذمہ داری کو انجام دینا ہے, اور دوسری اگر میں نے اپنی ذمہ داری جو میری ہے اگر میں اس کو انجام دے لیتا ہوں تو اس کا تعلق ہے راضی نہ ہونے سے. اور جو چیز میری ذمہ داری میں نہیں آتی, یا جب میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا, جب میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر چکا, جب میں نے اپنی جو شرعی لحاظ سے جو مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی میں نے اس کو پورا کیا, تو اس کے بعد جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, پھر وہ میرے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے. میں دو مثالیں بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بلکہ تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کو ہم بہتر طور پر ہم سمجھ سکیں. راوی یہ کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام, اپنے چھٹے امام, ہم ان کی خدمت میں موجود تھے. ہم نے محسوس کیا کہ امام علیہ السلام جو ہیں ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. ہم نے محسوس کیا کہ امام کے چہرے پر تشویش کے آثار ہیں. وہ بار بار اندر جاتے ہیں اور پھر وہ باہر آتے ہیں, لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ امام بڑے, ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, کہا کہ امام کا ایک بچہ بیمار ہے جس کے لیے تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ امام کے چہرے پر تشویش کے آثار ہیں. تو کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اب جو امام اندر سے آئے تو بڑے مطمئن تھے اور ان کے چہرے پر, تو ہم یہ خوش ہوئے کہ یقیناً بچہ صحت یاب ہو گیا ہوگا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بچہ فوت ہو گیا ہے. تو یہ سن کر سب کو تعجب ہوا. امام نے کہا کہ ہم اس وقت تک کوشش کرتے ہیں جب تک امر خدا واقع نہیں ہوتا, لیکن جب امر خدا واقع ہو جاتا ہے, جب مشیت خدا کا ایک تقاضا ہے, اس کے مطابق کچھ حادثہ رونما ہو جاتا ہے, تو ہم اس کے بعد پریشان نہیں ہوتے, اس کے بعد ہمارے اندر تشویش نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ چیز اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اب ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے, اگر ہم خود بیمار ہوتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علاج کے لیے جائیں. اور اگر آج آپ دیکھیں کتنی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ یہ COVID-19 کی نتیجے میں کتنا ہم لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو نہ سمجھ کے, اگر ہم خاص طور پر پاکستان اور دوسرے علاقوں کو دیکھیں, کہ مذہب کو غلط انٹرپریٹ کرنا اور ایکسپرٹس کی اوپینین کو نظر انداز کرنا اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسرے پریکاشنز جو میجرز تھے ان کو نہ لینا, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور ہر معاشرے میں اس کا نقصان ہوا ہم نے دیکھا. تو جو اب ہم دعا کرتے رہے کہ پروردگارہ کرونا کو ختم کر دے, COVID-19 کو ختم کر دے, اس وبا کو ختم کر دے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وبا کیسے ختم ہوگی جب ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے, اس کے بعد اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اگر کوئی اور مشکل آتی ہے, تو ہمیں پھر قضاء و قدر الہی پر اطمینان حاصل کرنا چاہیے, اس پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے. اسی لیے مختلف طرح سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی نے حضرت ابو ذر کے حوالے سے, یہ ایک طرح نقل ہوئی ہے, اور ایک لحاظ سے یہ کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے ہمارے جو پانچویں چھٹے امام سے بات کی, تو اس وقت یہ حدیث نقل ہوئی ہے. لیکن روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی نے نقل کی بات اور یہ کہا کہ مولا ابو ذر یہ کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں فقر کو اور غربت کو میں ثروت کے اوپر اور غنا کے اوپر میں ترجیح دیتا ہوں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیماری کو اپنی صحت کے اوپر ترجیح دیتا ہوں, اور اپنی موت کو میں زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. تو یہ جب کہا تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو پسند کرتا ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر اللہ ہمارے لیے غربت کو پسند کرتا ہے ہم غربت کو ترجیح دیتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دولت و ثروت کو پسند کرتا ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری ہمارے لیے پسند کرتا ہے تو ہم اسی کو جو ہے ہم ترجیح دیتے ہیں. تو اب بڑا ہی اہم تیسری مثال یہ کہ کربلا میں کل کے مصائب میں میں نے اشارہ کیا کہ امام سجاد علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کربلا میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت علی اصغر شہید ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اگر یہ تیرے سامنے نہ ہوتا واقعہ تو پروردگارہ یہ اتنا مشکل اور تکلیف دے تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایک امام وقت خدا سے کہہ رہا ہے, وہ امام کے جو صبر و استقامت میں بھی جس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی, لیکن وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ اگر تیری مشیت کا تقاضا نہ ہوتا, پروردگارہ اگر تیری پریزنس میں یہ نہ ہوتا, اگر تو نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر میں نے اس کو برداشت کیا ہے تو صرف اس لیے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا حکم ہے, یہ مشیت خدا تیری مشیت کا تقاضا ہے اور تو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ایک باریک بات کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ بنیادی طور پر جو شکست اور فتح کا جو تصور ہے وہ کہاں سے آتا ہے, وہ بھی یہیں سے آتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب آپ صرف توجہ اس پر کریں کہ میری کیا ذمہ داری ہے, پہلے تو اس کی صحیح معرفت حاصل کریں کہ میری ذمہ داری ہے کیا, اس پر الگ بحث کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری یہ ذمہ داری ہے جبکہ وہ ذمہ داری نہیں ہوتی. اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے, اہل بیت کو نقصان پہنچتا ہے, اہل بیت کی بے احترامی ہوتی ہے, اور پھر پورے مذہب کی اور ہر چیز کی. لہذا ہم یہ بھی دیکھنا ضروری ہے, لیکن ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری کا اگر انسان کو پتہ چل جائے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے, جو ایفرٹ ہم نے کرنی ہے, جو کوشش اور جد و جہد ہم نے کرنی ہے, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کی جو ہے اپنی طرف سے کمزوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر نتیجہ ہمارے مطابق نہ ہو, اگر اس کا پھل ہم کو نہیں ملتا, اگر دنیا میں اس کا ثمر ہمیں نہیں ملتا, تب ہم کو سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے, تب ہم کو ویل پلیزڈ ہو جانا چاہیے, تب ہم کو مشیت خدا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. یہی وہ بنیادی پرنسپل ہے جس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے جو کامیابی اور شکست جو ہے یہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا مقصد کچھ اور ہو, لیکن مقصد اگر ذمہ داری ہو, رسپانسبلٹی ہو, تو وہاں پر آپ ہمیشہ کامیاب ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں ظاہری طور پر اپنی شکست کے باوجود آپ کربلا میں کامیاب تھے, اور دنیا نے اس باطنی اور روحانی کامیابی کو قبول کیا. راہ خدا میں اٹھنے والا قدم کبھی ناکام نہیں ہوتا, کبھی شکست نہیں کھاتا, شکست وہ کھاتا ہے. شکست آپ نے دیکھا کہ یزید ظاہری فتح حاصل کرنے کے بعد قیامت تک اس پر پوری دنیا لعنت بھیجتی رہے گی, قیامت تک اس کی مذمت ہوتی رہے گی, صرف اس لیے کہ باوجود اس کے کہ اس نے ظاہری فتح حاصل کی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ناکامی ہوئی تو شکست اور ناکامی کا تصور ابھرتا ہی وہاں پر ہے جب انسان مشیت خدا کے مطابق اس پر راضی ہونے اور نہ ہونے کے مطابق ہم انسان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ بات ہمارے سامنے, اور آخری بہت چھوٹا سا نقطہ اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, جب ہم رضائے الہی کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ اس کا یہ ہے کہ اس کا فکری رخ ہے, تھیوریٹیکل رخ ہے. فکری رخ کیا ہے؟ جس کا تعلق ہمارے عقل سے ہے, جس کا تعلق ہمارے تفکر سے ہے, جس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے. وہ فکری رخ کیا ہے؟ وہ فکری رخ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کو مثبت نگاہ سے دیکھیں. وہ فکری رخ یہ ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہترین کائنات خلق کیا ہے. اس سے بہتر کائنات قرآن کے مطابق اور ہمارے فلسفہ کے مطابق, کہ اس سے بہتر کائنات خلق نہیں ہوتی. جب یہ تصور آتا ہے تو پھر اس کائنات میں شر بھی ہے، اس کائنات میں ایول بھی ہے، اس کائنات میں برائیاں بھی ہیں، اس کائنات میں آفات بھی ہیں، لیکن ایک مومن جو ہے وہ تھیوریٹیکلی اس کی اپروچ اس کائنات کے بارے میں ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ شر جو ہے اس زندگی کا حصہ ہے، اس مادی دنیا کا حصہ ہے. اگر ہماری زندگی میں کبھی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ اس دنیا کا جز ہے، حصہ ہے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ہماری پوٹینشلز ہیں، جو ہماری استعداد ہے، جو ہماری قوت ہے، اس کو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے، مینیفیسٹ کرنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے. اور پھر جب انسان اس نظر سے پوری دنیا کو دیکھتا ہے کہ دنیا سوائے حسن و زیبائی کے کچھ نہیں ہے، یہ جو مقام رضا پر لوگ ہوتے ہیں، یہ کائنات کو ایک ہائر افق اور ہورائزن سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ہورائزن سے نہیں دیکھتے، وہ مجموعی طور پر اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہیں. جب مجموعی طور پر آپ اس کائنات کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ہر چیز کا ایک فائدہ نظر آئے گا، ہر چیز کا ایک حسن نظر آئے گا، ہر چیز کی ایک خوبصورتی نظر آئے گی. وہاں پر بیماری آپ کو شر نظر نہیں آئے گی، وہاں پر تکلیف آپ کو شر نظر نہیں آئے گی، آپ کو مصیبتیں بری نظر نہیں آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مقام رضا پر ہوتے ہیں وہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی مصائب پر بھی عام لوگوں میں سے کسی نے شکر ادا کیا ہو. ہم نے ہمیشہ اس پر شکایت تو کی ہے لیکن ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا. تو ایک یہ فکری پہلو ہے اور دوسرا باطنی اور قلبی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے کسی کا عشق ہے، محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، انبیاء سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے محبوب کے راستے میں جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتا، اس کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح رات کی تاریکی میں ایک ماں بچے کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی نیند کو خراب کرتی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، لیکن اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اور یہی وہ ایک اور تصور ہے مقام رضا کا، جو کسی موقع کے اوپر انشاءاللہ جب کبھی وقت آئے گا تو میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں بات کروں گا کہ کتنا امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری زندگی میں. بس انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جو آخری نتیجہ ہے میری گفتگو کا، کہ جو پرنسپل، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں، جد و جہد کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں، جس کام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اگر وہ نہیں ہوتا ہماری خواہش کے مطابق، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جس کو اس کائنات میں ہونا ہی تھا. یہ وہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حصے میں اس چیز کو لکھا ہی نہیں گیا تھا. اگر کہیں دولت و ثروت مجھے نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے حصے میں تھی ہی نہیں شروع سے، مجھے اب پتا چلا ہے کوشش اور جد و جہد کرنے کے بعد. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے اس مشکل سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اب اس کاروان اور اس قافلے کی رہبریت اور قیادت جو ہے وہ حضرت زینب کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر کس طریقے سے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مشیت خدا کے سامنے سر تسلیم کیا ہے، کس طریقے سے اس اصول کو آپ نے استعمال کیا ہے. کسی جگہ پر بھی شہزادی زینب اللہ تعالی سے شکایت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کہیں پر آپ کو امپیشنٹ نظر نہیں آتی، کہیں بے صبری کے ساتھ کہ پروردگارہ مجھ پر اتنی مصیبتیں کیوں نازل کی. حضرت زینب نے جو آپ کی ذمہ داری تھی اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی جو شہزادی زینب کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کی. ہمارا سلام ہو ان سروں پر کہ جن سے چادروں کو چھین لیا گیا. ہمارا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن پر تماچے لگے. ہمارا سلام ہو ان بیبیوں پر کہ جنہوں نے جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکالا. عزاداروں, آج 12 محرم کی رات ہے اور 11 محرم کا دن بہت ہی زیادہ مصیبت زدہ, بہت ہی تکلیف کا عالم تھا شہزادی زینب کے لیے. 11 محرم کو ظہر تک یہ عمر سعد ملعون اپنے ساتھیوں کی لاشیں دفن کرنے میں اس نے وقت گزارا. اور اس کے بعد زینب کے دل سے پوچھیں کہ اس ملعون نے حسین اور اولاد حسین کی لاشوں پر پھر گھوڑے دوڑائے اور پھر لاشوں کو اس طرح سے پامال کیا. عزاداروں, تاریخ یہ بتاتی ہے بس یہی وہ ٹائم تھا کہ جس وقت اس قافلے کو اب کوفے کی طرف اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جانا تھا, بے پلان کے اونٹوں پر بیویوں کو اور بچوں کو سوار کیا جانا تھا. عزاداروں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب ایک مرتبہ جب سب کو سوار کر چکی, بیبیوں کو سوار کر چکی, جب بچوں کو سوار کر چکی, تو ایک مرتبہ فرات کے کنارے دیکھتی ہیں اور عباس کو پکارتی ہیں. وہ عباس کے سکینہ کو تماچے لگتے رہے, عباس کو پکارتی رہی لیکن عباس نہ آئے, خیمے جلتے رہے لیکن عباس نہ آئے, اور پھر بچی کا کرتا جل گیا لیکن عباس نہ آئے. زینب نے ایک دفعہ دریائے فرات کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عباس, کل مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا تو عباس تم نے مجھے بڑی احترام کے ساتھ سوار کرایا تھا. عباس, آج زینب ایک مرتبہ پھر سوار ہو رہی ہے, تم آؤ اور مجھے سوار کراؤ. عزاداروں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے عمر سعد سے یہ درخواست کی, التماس کی, عمر سعد اب جب کہ تو ہمیں لے کے جا رہا ہے یہاں سے, ہماری صرف تم سے ایک تجھ سے درخواست ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں مقتل کے سامنے سے لے جائے, ہمیں قتل گاہ کے سامنے سے لے جائے. بس عزاداروں, جب قتل گاہ کے سامنے سے گزرنا تھا تو ایک مرتبہ ہر ایک نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا اور اپنے اپنے پیارے کی لاش پر, اور جب زینب نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو بہت ہی دردناک مرثیہ ہے حضرت زینب کا, بے ابی المحموم حتی قضا, کہ بھیا آپ پر میرے بابا قربان ہو جائیں, بے ابی التشان حتی مزا, بھیا آپ کو پیاس سے عالم میں آپ کو شہید کر دیا گیا. فابقت واللہ کل عدو بن مصدیق, خدا کی قسم تاریخ یہ بتاتی ہے, راوی یہ کہتا ہے کہ زینب کے گریے کو دیکھ کے ہر دوست اور دشمن جو ہے وہ گریہ کرنے لگا. سیدہ زینب یہ کہتی ہیں, یا محمد حاذا حسین, یا رسول اللہ, اے نانا جان, یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی خاک پر خون میں غلطا ہیں, اور نانا جان یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو قیدی بنایا جا رہا ہے, جن کو قیدی بنایا جا چکا ہے. اللہ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بیننا وبینہم بالخیرات, انکا مجیب الدعوات, انکا علی کل شیء قدیر.
سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا, اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا, اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا. صیغے کے بھی حصے کی سنا لو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا اور اصغر کے بھی حصے کی سنا لو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو جاتے ہیں میرے پاؤں میں چھالے اکثر ننگے پا کیسے چلوں جلتی ہوئی ریتی پر اپنی گودی میں مجھے آ کے اٹھا لو بابا اپنے سینے پہ سلا لو بابا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو بابا جس طرف دیکھتی ہوں رن میں پڑا لاشا ہے